اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ نوح قرآن مجید کی ان معدود چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے نام کی مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر صورتوں کے جو نام ہیں وہ محض بطور ایک عنوان کے ہیں, ان کا سورتوں کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سورت البقرہ ہے, ظاہر بات ہے کہ اس میں گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی زیر بحث نہیں آئی ہے, بلکہ صرف ایک علامت ہے کہ ایک جگہ پر وہ گائے کے ذبح کرنے کا ایک واقعہ آیا ہے کہ جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہوا. اکثر و بیشتر سورتوں کا معاملہ یہی ہے. چند سورتیں ایسی ہیں, مثلا سورہ جمعہ ہے, اس کا پورا مضمون جو ہے وہ جمعہ ہی کے گرد گھومتا ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ نوح ہے, دو رکوعوں پر مشتمل ہے, 28 آیتیں ہیں, اور اس پوری سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ذکر ہے, انہی کے حالات ہیں. اسی طرح مثلا سورہ یوسف ہے, اس سورہ مبارکہ میں بھی از اول تا آخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے حالات ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چند سورتوں کا معاملہ ہے، ان میں سے ایک سورہ نوح بھی ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر میں نے آج گنتی تو نہیں کی ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کم از کم 20 سورتیں ضرور ایسی ہوں گی کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. جتنی بھی بڑی مکیات ہیں ان میں سب میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. لیکن دو مقامات جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات کے ضمن میں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ سورہ نوح، یہ تو کامل سورت ہے، اور ایک سورہ ہود میں جہاں دو رکوع ہیں اور بڑی تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اور بالخصوص طوفان نوح کا ذکر جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ تاریخ اور جغرافیہ کے اعتبار سے یا ٹائم اینڈ سپیس کانسیپٹ جو ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آج سے لگ بھگ 8000 برس قبل کی شخصیت ہے. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی ایک روز ایک صاحب نے سوال کیا تھا. اس معاملے میں سائنس کا مسئلہ اور قرآن اور تورات، میں یہاں دونوں کو جمع کر رہا ہوں اس لیے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن یہ در حقیقت ایک ہی سلسلہ کتب ہے، اس لیے کہ سورس تو ایک ہے، یہ چاروں اللہ کی کتابیں ہیں. اور تورات میں تاریخ بیان ہوئی ہے زمانی ترتیب کے ساتھ، قرآن مجید میں تاریخ جو ہے زمانی ترتیب کے ساتھ کہیں بیان نہیں ہوئی. اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کی باتوں کے بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم ان سے روایت کر سکتے ہو. قرآن مجید نے جہاں فاش غلطیاں ہو گئی تھی تورات میں ان کی تصحیح کر دی ہے. باقی چیزیں جو ہیں ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک انڈائریکٹ توثیق ہو گئی ہے قرآن مجید کی طرف سے، اور تاریخ کا معاملہ بالخصوص اسی نوعیت کا ہے. تو ہم ظاہر بات ہے کہ مجبور ہیں کہ ادھر رجوع کریں. تو ویسے تو ہماری جو اس وقت تک تاریخ کی جتنی تحقیق ہوئی ہے ایک علم کی حیثیت سے، فن کی حیثیت سے، تو انسانی تاریخ 5000 برس سے آگے ہماری نہیں جا رہی، ابھی اس سے زیادہ کے حالات ہمیں کچھ معلوم نہیں. ڈان آف ہسٹری کہیں گے اس زمانے کو کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. یہ 4000 سے لے کر 5000 سال تک کا معاملہ ہے، اس سے زائد نہیں، اس سے آگے ہماری تاریخ نہیں گئی ہے. باقی جو دور ہے اسے پری ہسٹورک ایرا کہا جائے گا، وہ ہسٹورک ایرا نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قرآن مجید ان تین رسولوں کا نام لے کر بار بار ذکر کرتا ہے، یہ تینوں حضرت ابراہیم سے ماقبل کے. تو گویا کہ فن تاریخ کے اعتبار سے یہ تینوں شخصیتیں پری ہسٹورک ہیں. تاحال ہو سکتا ہے کہ تحقیق جو ہے تاریخ کے میدان میں اور آگے بڑھے اور ان دوسری چیزوں کی بھی ہمیں جو ہے ان دنیاوی ذرائع سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں، لیکن تاحال معاملہ یہ ہے کہ ڈان آف ہسٹری حضرت ابراہیم سے ہے. اور وہ دور جو ہے، چونکہ شہر ار کی بڑی کھدائیاں ہو چکی ہیں اور بہت سے اس کیلڈین امپائر کے حالات جو ہیں اب تاریخ کی روشنی میں آ چکے ہیں. کلدانیا کی وہ مملکت جس کا صدر مقام ار تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور بعثت ہوئی. باقی یہ شخصیتیں جو ہے پری ہسٹورک ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کی تاریخ جب ہم لیتے ہیں سائنس کے اعتبار سے تو وہ تو لاکھوں سالوں میں چلی جاتی. تو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بایولوجیکل مین، اس کو آپ علیحدہ رکھیے، ان دونوں چیزوں کو جدا جدا رکھیے اور ذہنوں کے اندر ان دونوں کو گڈمڈ نہ ہونے دیجیے. ایک حیوان انسان کہ جس کا نام ہومو سیپینز رکھا گیا، یہ ہے سائنس کا معاملہ. اس کی جتنی عمر بھی وہ بتا رہے ہیں، جو بھی اس کے پاس، ان میں نظریات کے اندر تغیر و تبدل بھی ہوتا رہتا ہے، ایسٹیمیٹس بدلتے رہتے ہیں. اور ایک ہے حضرت آدم، وہ جو شخص آدم ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ 10000 سال سے زائد کسی طرح نہیں بنتا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن کون سا تھا. اس میں اگرچہ بعض حضرات نے، میں نے دیکھا ہے مفسرین نے، جزیرہ نمای عرب کا شمال مغربی کونا شمار کیا ہے، لیکن میں اس میں زیادہ ڈپینڈ کرتا ہوں جن لوگوں نے بائبل ہسٹری پر تحقیق کا کام کیا ہے. ہمارے ہاں تو تحقیق اس میدان میں ہوئی نہیں، بدقسمتی سے جو ہمارا بہت ہی علمی بیداری کا دور تھا اس میں بھی ہمیں تاریخ سے کچھ زیادہ شغف نہیں تھا، کبھی بھی ہم نے اس میدان میں کچھ زیادہ جستجو سے کام نہیں لیا ہے. یہ ہوتا ہے، قوموں کا مزاج ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا، پچھلے میں بھی عرض کیا، کہ خود حضور کی سیرت مطہرہ ابتدائی جو 40 برس ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، مصدقہ اور مستند معلومات بہت کم ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ 20-25 واقعات ایسے نکلیں گے کہ جن کو یہ کہا جا سکے کہ وہ واقعتاً تصدیق شدہ ہیں، مستند ہیں، اور محدثین کا جو معیار ہے جرح و تعدیل کا اس پر پورے اترتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس میں زیادہ کھوج کریت سے کام نہیں لیا ہے، لیکن یہ کہ بائبل ہسٹری پر جو کام ہوا ہے، اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو بائبل کی شخصیت ہیں، حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بائبل میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ ایک نسل تھی تو انہوں نے اپنے نسل کا معاملہ تو لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے موری سے اعلیٰ ہیں، جیسے بنی اسماعیل کے موری سے اعلیٰ وہ ہے، ویسے ہی جد امجد بنی اسرائیل کے بھی ہیں. تو وہاں سے وہ اوپر تک تو جائیں گے، لیکن کوئی دوسری شاخیں جو ہے ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. عاد اور ثمود یہ دو اقوام جو ہیں یہ اس ڈائریکٹ لائن میں نہیں آتی، یہ ایک علیحدہ برانچ ہے. ہیں تو حضرت سام کی نسل سے، حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تین بیٹے سام، حام اور یافث. تو سیمیٹک ریسز جو کہلاتی ہیں، اینٹی سیمیٹزم آپ کو معلوم ہے، یہودیوں کے خلاف جو ایک رجحان پیدا ہوا تھا یورپ میں، بالخصوص جرمنی میں، تو یہ سیمیٹکس ہیں. تو ویسے تو بنی اسماعیل بھی سیمیٹک ہیں اور عاد اور ثمود بھی سیمیٹک ہیں، حضرت سام ہی کی نسل سے ہیں، لیکن یہ کہ نیچے تو شاخیں علیحدہ ہو گئی ہیں. جس طریقے سے کہ ایک وٹو قبیلہ ہے اور اس میں پھر جو ہے نیچے شاخیں آپ کو شامد کے اور لالے کے اور مانے کے، یہ علیحدہ خاندان جو ہے بنتے چلے جاتے ہیں. یا قریش ایک قبیلہ تھا اور بنو ہاشم اور بنو امیہ اور بنو فلاں اور بنو عدی، قبیلہ ایک ہے لیکن گھرانے مختلف ہیں. تو عاد اور ثمود مختلف گھرانے ہیں، لہذا بائبل میں ان کا تذکرہ نہیں. البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ہم تاریخ میں اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے، اور ہماری مجبوری بھی ہے کہ رجوع کریں بائبل کی طرف. تو بائبل ہسٹری کے محققین نے جو علاقہ معین کیا ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم جہاں آباد تھی، وہ یوں سمجھیے کہ موجودہ زمانے میں جو علاقہ کہلاتا ہے کردستان، یا جس کی کوشش ہے کہ گریٹر کردستان وجود میں آ جائے. کرد قوم جو ہے یہ 4 ملکوں میں اس وقت منقسم ہے. ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایران میں ہے، کچھ حصہ عراق میں ہے، کچھ حصہ ترکی میں ہے، کچھ حصہ روس میں ہے. یہ 4 مملکتیں کہہ لیجئے کہ جن میں یہ کرد قوم جو ہے یہ آباد ہے، اور ان کی کوشش ہے، جیسے گریٹر بلوچستان، بلوچ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کے ہوں اور چاہے وہ افغانستان میں آباد ہوں اور کچھ جو ہے ایران میں بھی ہیں، تو ہمارا ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے گریٹر بلوچستان. اسی طریقے سے یہ گریٹر کردستان کی تحریک ہے. تو یہ علاقہ جو ہے یہ قوم نوح کا مسکن ہے، اور اس علاقے میں انجیر کا درخت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، فگ ٹری، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جب واقعہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے وہ ایک شجر ممنوعہ کا جو پھل کھا لیا تھا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ایک دم عریاں ہو گئے، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو انہوں نے اس جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈھانپنے کی کوشش کی، تو وہ بھی بائبل میں اس کا تعین کے ساتھ ذکر ہے کہ فگ ٹری، اور اس کا ہوتا بھی پتا بہت بڑا ہے انجیر کے درخت کا، کہ جن کو واقعتاً آپس میں اگر گانٹ لیا جائے تو وہ ایک لباس کا کام دے سکتے ہیں، ورنہ کسی چھوٹے پتے سے لباس بنانا آسان کام نہیں. تو یہ علاقہ جو ہے یہ تھا مسکن اس قوم کا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور لگ بھگ آج سے 8000 سال قبل کا زمانہ. تیسری بات یہ جان لیجئے کہ پہلی نبوت جو ہے اس تو قطعیت کے ساتھ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی، پہلے نبی اور ہمارے اعتبار سے پہلے انسان، یعنی وہ پہلے انسان کے جن میں وہ روح ربانی پھونک دی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس سے پہلے اگر کوئی انسان تھا تو وہ انسان کا حیوان تھا، نرا، وہ ہومو سیپینس تھا، وہ حیوان انسان نام کی کوئی شے ہو سکتی ہے، اصل انسان کہ ان میں سے ہو سکتا ہے. یہ آج بھی یہ گفتگو آئے گی، کیونکہ یہ اس میں سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے کہ جس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، کہ یہ نقشہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید سے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ناقابل قیاس نہیں ہے، بلکہ قرین قیاس ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو، اس میں سے ایک سلیکٹڈ شخصیت ہو کہ جنہیں آدم کہا گیا. سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں بڑی جو آیت پہلی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس سے اس کی طرف بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک نو پیدا کی گئی ہے اور اس میں سے ایک سلیکٹڈ شخص. یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ اعراف کی صفحہ 182 پر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، خلقناکم جمع کی ضمیر ہے، اور پھر تمہاری نقشہ کشی کی ہے، تمہاری صورت بنا دی ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک نوع جو ہے وہ پہلے وجود میں آئی، اسپیشیز، اسپیشیز میں سے ایک سلیکٹڈ شخص ہے، ایک انڈیویجول کہ جس میں خاص طور پر روح ربانی پھونکی گئی، وہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ ہے پہلے انسان، ہمارے اعتبار سے پہلے انسان، اور دوسرے یہ کہ وہی پہلے نبی بھی ہے. البتہ پہلے رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اب یہاں بھی مسئلہ آ جائے گا، کئی مرتبہ زیر بحث آیا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، تو یہاں بھی وہ بات پھر آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کی تعریف تو شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ اور انبیاء بھی ہیں کہ جو حضرت نوح اور حضرت آدم کے مابین ہیں، حضرت شیث، اسی طریقے سے ایک جن کا کہ ذکر ہے سورہ مریم میں، ادریس، حنوک جن کو کہ کہا گیا ہے تورات میں، یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں یہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین ہیں، لیکن یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. پہلے رسول جو ہیں اللہ کے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اسی میں نوٹ کر لیجئے، میں نے چونکہ سیرت کی تقریریں میں آج کل جمعے میں کر رہا ہوں، میں نے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا کہ حضور کی نبوت بھی بعض محققین کی یہ رائے ہے، اور مجھے ان سے اتفاق ہے، کہ حضور کی نبوت جو ہے بالفعل وہ تو شروع ہو گئی ہے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی، لیکن حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے سورہ مدثر کی آیات، اس لیے کہ پہلی وحی جو ہے اس کی پانچ آیتیں، ان میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں، کہیں لوگوں کو بلانے کا، دعوت دینے کا حکم نہیں، بلکہ خود ہی حکم دیا جا رہا ہے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں کہیں تبلیغ کا، کہیں رسالت کا کوئی حکم نہیں ہے، وہی کا آغاز ہو گیا، تو بالفعل نبوت تو شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ابھی نہیں ہوا. اسی طرح سورہ نون، چونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ہم نے انہی دروس میں اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کی پہلی سات آیات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ رسالت کے آغاز سے پہلے کی ہے، اس لیے کہ لوگوں میں چرچا تو پھیل گیا، اس لیے کہ جب وہ پہلا واقعہ ہوا اور اس کا چرچا ہوا، حضور تشریف لائے اور آپ کی طبیعت پر گھبراہٹ بھی تھی، پسینے سے شرابور تھے، پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، تو مکہ آخر کتنا بڑا شہر تھا، چھوٹی سی ایک بستی، تو وہاں چرچا تو ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے، کیا نیا واقعہ پیش آیا ہے. تو اسی پر وہ بات کہی گئی، معلوم ہوتا ہے کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا یہ کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی شاید کوئی بدرو ہے کہ جس نے انہیں پوزیس کر لیا ہے. تو یہ پہلی چیمے گوئی، اور اس میں لازم نہیں ہے کہ مخالفانہ انداز میں کی گئی ہو، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے وہ عداوت پہلے سے ہی، کوئی حسد اور بغض جس کی وجہ سے انہوں نے معاندانہ انداز میں یہ بات کہی ہو، لیکن یہ بات ہمدردانہ انداز میں بھی کہی گئی ہوگی لازماً، کہ اچھے بھلے انسان تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، اچانک یہ کیا حادثہ پیش آیا، بہت معقول شخص تھے، لیکن یہ کہ یہ ایک عجیب صورت ہو گئی ہے، جس پر کہ پھر حضور کو، ظاہر بات ہے کہ فطری سی بات ہے کہ حضور کو اس پر رنج پہنچا، اور اس پر آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ پہلی سات آیات، ان میں بھی کہیں تبلیغ وغیرہ کا ذکر نہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. تھوڑے دن کی بات ہے، بات کھل جائے گی کہ کس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، آپ کا معاذ اللہ یا ان کا ہو گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی رسالت والی بات نہیں، رسالت کا آغاز. اور مجھے ان حضرات سے اتفاق ہے کہ جن کے نزدیک تین سال کا فصل ہے سورہ علق کی آیات میں اور سورہ مدثر کی آیات میں، قم فانذر وربک فکبر. اب یہ ہے، الفاظ خود بول رہے ہیں کہ یہ ہے، یہاں سے رسالت کا آغاز ہو رہا ہے. اب کھڑے ہو جاؤ، اپنے مشن کا آغاز کرو، لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے رب کی تکبیر کرو. تو یہ احکام جو ہے رسالت کے. ایک اور بات بھی، ان دونوں میں اگر فرق کو آپ سمجھنا چاہیں تو مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے ذہن میں نقشہ لائیے، قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ان کا، سورہ یوسف میں کس قدر تفصیل سے ذکر آیا ہے، سال ہر سال پر پھیلی ہوئی داستان ہے وہ سورہ یوسف کی، کہ حضرت یوسف کی بچپن سے لے کر اور حضرت یوسف کے وہاں اس مقام تک پہنچنے کے بعد تک کے حالات، لیکن اس پورے عرصے میں حضرت یعقوب کے اندر وہ رنگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جو حضرت ہود میں، حضرت صالح میں، حضرت نوح میں، کہ قوم کو دعوت دے رہے ہیں، رد و قدع ہو رہی ہے، بحث و تمہیس ہو رہی ہے، اور ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایمان لا، اور وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ مخالفت پر تلے ہوئے. کوئی اس طرح کا رنگ آپ کو اس پورے ذکر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیان میں نہیں ملے گا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں نہیں ملے گا کہ وہ اس ماحول میں ہے، وہاں غلبہ کفر کا ہے، وہ کوئی اسلام کا ماحول نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت نیک شریف النفس، ایک دیانتدار صاحب کردار شخص کہ جن سے لوگوں کو عقیدت ہے، محبت ہے، ان کی تعظیم بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہو گئے ہوں ڈٹ کر کے مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی سامنے نہیں آتا. یہ ہے اصل میں نبوت. یوں سمجھیے کہ نبوت تقریباً اسی قبیل کی شے ہے اپنے عملی نقشے کے اعتبار سے. ویسے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے اپنے ماحول میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل بھی رہی ہے، وہ لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، جو ان سے رجوع کر رہے ہیں ان کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں ڈٹ کر کہ مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ انداز نہیں. تو انبیاء کا معاملہ لگ بھگ وہی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ نبی ہے، تو وہ فرق تو بڑا بنیادی ہے. لیکن یہ کہ ان کا جو عملی جد و جہد کا نقشہ ہے وہ تقریباً وہی ہے کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا، اور کسی برگزیدہ شخصیت کا کہ جو کہیں کسی جگہ پر مامور ہو کر نہ آ گیا. رسول اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو مامور ہو جاتا ہے کہ اتمام حجت کرو اس قوم پر، ان کے سامنے حق کو پیش کر دو، اور انہیں پکارو اور دعوت دو اور خبردار کرو کہ عذاب آیا چاہتا ہے. اور رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی دعوت سے اعراض کیا جائے، اگر اس کی دعوت کو رد کر دیا جائے، تو جیسا کہ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا، پھر اس قوم کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے. نبی کو مانو نہ مانو، مانو گے اپنا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو اپنی سیرت و کردار کی منزل کھوٹی کرو گے، تم پستیوں میں رہو گے. لیکن یہ کہ اس طریقے سے نہیں کہ نبی کے ماننے پر اس قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہو، کہ مانو گے تو اب تمہارے لیے ہے بقا بھی ہے اور عزت بھی ہے، سر بلندی بھی ہے، اور نہیں مانو گے تو ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور وہ عذاب استیصال ہے. یہ معاملہ انبیاء کا نہیں ہوتا، یہ معاملہ رسولوں کا ہے. تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. یقیناً ہم نے ہی بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. اب میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض باتیں بیان کر دی. ایک بات اور کہ قرآن مجید سے یہ تو ثابت ہے کہ 950 برس کا حصہ تو تعین کے ساتھ سورہ عنکبوت میں ہے. قرآن میں نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل تھا، اگرچہ تورات میں اس کا پورا ذکر ہے، تورات میں تو ساری تفسیریں دی ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر تورات کے مطابق 1400 برس ہوئی ہے. یعنی یہ عرصہ جو ہے یہ تو در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کا غالباً دعوتی دور ہے کہ جس کے بعد جو ہے عذاب آ گیا. اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، اور پھر جو ایک نئی نسل وہاں وجود میں آئی ہے اس کی تربیت بھی انہوں نے کی. تو قرآن سے بھی اس کی نص قطعی سے 950 برس جو ہے وہ ثابت ہے. تو یہ ایک بہت طویل عمر ہے. اس کے بھی دو پہلو سامنے رکھیے. ایک تو تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابتدا وہ جو تھی نسل انسانی کی، اس میں عمریں واقعی زیادہ تھیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی مہلت دی ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے جو مشن تھا، اس ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے ان پر جو ڈالی گئی تھی، ایک خاص آزمائش جو ان بیچاروں کی ہوئی ہے اتنے طویل عرصے تک، ایک نشانی اس کو بنانا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ کتنے طویل عرصے تک انہوں نے اس استہزاء اور تمسخر اور اعراض اور انکار کو اور کفر کو برداشت کیا ہے. تو یہ معاملہ ان کا خصوصی بھی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود ان کے سامنے کئی نسلیں بیت گئی ہیں لوگوں کی. اس کا بھی تعلق اس صورت کی ایک آیت سے ہوگا، اس لیے میں نے ابتدا میں تمہیداً یہ باتیں عرض کر دی. یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. اب اس میں بھی ایک اشارہ مل رہا ہے. ایک رائے یہ ہے، میں اس میں کسی حتمی اور قطعی رائے تک ابھی نہیں پہنچ پایا ہوں، بعض چیزیں اوپن ہیں ابھی میرے غور و فکر میں، لیکن رائے دو ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس وقت تک نسل آدم کل وہی تھی کہ جو اس علاقے میں آباد تھی، ابھی آدم کی نسل اس سے زیادہ پھیلی ہی نہیں ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ اس اعتبار سے پوری نسل انسانی کی طرف مبعوث ہو گئے. لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نسل آدم جو ہے طویل اور علاقوں میں بھی پھیل چکی تھی، یہ خاص قوم ہے کہ جس قوم میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے اور انہی کی طرف بعثت ہوئی، اور اس لفظ میں اس دوسرے قول کی طرف اشارہ مل رہا ہے. پہلی رائے جو ہے اس کے اعتبار سے تو حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد بھی اس وقت تک نسل پھیلی تھی وہی قوم نوح تھی، اور وہ جب ہلاک کر دی گئی تو پھر جو آگے نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے، سام، حام اور یافث سے. تو اس معنی میں تو پھر آدم ثانی ہو گئے کہ جیسے نسل آدم کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم سے، ویسے ہی اس نسل آدم کا آگے جو تسلسل ہے وہ صرف اولاد نوح سے. تو یہ پہلی رائے ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ ایک اس نسل کا ایک حصہ تھا جو یہاں آباد تھا اور ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. میں نے عرض کر دیا ہے کہ میرے لیے ابھی یہ مزید غور و فکر کی بات ہے، اور اصل میں یہاں اشارہ میں کر دوں کہ یہ ہے وہ چیزیں کہ اگر محققین کمر کس لیں تو کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید اور دین کے علمی پہلوؤں پر تحقیق کی ضرورت ہے، کہ جتنا کچھ بھی مواد آیا ہے، نسلیں کس طرح پھیلی ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل علم ہے. مختلف اقوام کا، ان کا کس طرح پھیلاؤ ہوا ہے دنیا میں، تو قرآن مجید کا ایک طالب علم جو ہے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے مختلف مقامات سے اس کو اشارے ملیں گے اور وہ تحقیق کرے، تو بالکل یہ کہ وہ ایک کام بھی ہوگا پوری نوع انسانی کے لیے علم میں ترقی اور اضافے کا، اور خود قرآن مجید کی یہ خدمت ہوگی. اس لیے کہ قرآن کے فہم کے لیے بھی یہ مسائل ابھی ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تحال. تو یہ دوسری رائے ہے کہ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت صرف اپنی قوم کی طرف ہوئی، یہ کل نسل آدم نہیں تھی. اس رائے کی مزید تقویت کے لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں وہ احادیث کوٹ کی ہیں، براہ راست متعلق نہیں ہے اس موضوع سے، لیکن ایک تو متفق علیہ روایت ہے حضرت جابر سے بخاری اور مسلم دونوں میں، اور ایک روایت مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں یہ بیان کیا حضور نے کہ میری خصوصیات کیا ہیں، پانچ یا چھ، ایک میں پانچ باتوں کا ذکر ہے، ایک میں چھ باتوں کا ذکر ہے کہ یہ میرے خصائص ہیں. ان میں مثلاً ایک یہ بھی ہے کہ میں واحد رسول ہوں کہ جس کی بعثت پوری نسل انسانی کی طرف ہوئی. اسی میں یہ بھی ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی. اسی میں یہ بھی ہے کہ میری اللہ تعالی نے نصرت فرمائی ہے کہ ایک مہینے کے فاصلے پر میرا روب جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے. ایک مہینے کے فاصلے تک میرا ایک روب ہے کہ جس کے اثرات ہیں اور لوگوں کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس سے میری مدد کی گئی. ایک میری خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت اس سے پہلے کسی نبی کے لیے، کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے وہ حلال کیا گیا. ایک میری خصوصیت یہ ہے کہ پوری مسجد میرے لیے عبادت گاہ بنا دی گئی کہ جہاں کوئی شخص چاہے اللہ کا نام لے، نماز پڑھے. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ظاہری نجاست اور گندگی نہ ہو. جو چیز گندی نہیں ہے، نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، زمین پاک ہے. لہذا جہاں چاہو اللہ کا نام لے سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو. پوری مسجد، پوری زمین جو ہے میرے لیے مسجد بنا دی گئی. تو اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ تمام نوع انسانی کی طرف میری بعثت ہوئی، باقی تمام جو رسول ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. تو اس سے بھی انہوں نے تقویت جو ہے اسی دوسری رائے کو دی. واللہ اعلم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، کہ خبردار کر دو. انذار کے لفظ پر آج جمعے میں تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کے معنی ڈرانا نہیں ہے. ڈرا قوم اپنی کو، یہاں بھی ترجمہ وہی کیا ہے، لیکن اصل میں اس کا صحیح ترجمہ خبردار کر دو. وارن دیم کہ ایک سیلاب آ رہا ہے، ایک طوفان آ رہا ہے. تو جیسے کوئی وارننگ سینٹرز جو ہے سیلاب کے آپ بنا دیتے ہیں تو وہ ڈرانا نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ باخبر کرنا ہے، پیشگی اطلاع دینا، یہ اس کا اصل مفہوم ہے کہ تمہارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور جس طرح شرک جو ہے اس کو تم نے اپنا لیا. یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا، یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے میں ان مسائل کو، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن پر میں نے جو بھی جتنا بھی کچھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان مسائل پر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس طریقے سے کلام کیا ہو کہ چھ رسولوں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، وہ بار بار جن کا ذکر ہے، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ، یہ چھ ہیں علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام جن کی قوموں پر عذاب آئے. ان میں سے ایک عجیب تقسیم ہے، تین ہیں ابراہیم سے پہلے، تین ابراہیم کے بعد شمار ہو جائیں گے. حضرت لوط اگرچہ حضرت ابراہیم کے ہم عصر ہیں، لیکن یہ کہ تقسیم کر سکتے ہیں ان کو ہم حضرت ابراہیم کی شخصیت سے. اصل بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تین رسولوں کی دعوت میں کسی اور چیز کی مذمت آپ کو نہیں ملے گی سوائے شرک کے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ ابھی کوئی اور خرابی نہیں آئی تھی. لوگوں نے جھوٹ بولنا ابھی نہیں سیکھا تھا, فریب دینا نہیں سیکھا تھا, لوگوں کو ظلم کرنا نہیں سیکھا تھا. اور یوں سمجھیے کہ جسے آپ کہتے ہیں آرگنائزڈ کرائم, جو اس دور کے تو خصوصیات میں تھے, تو ابھی ان چیزوں کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا. بس ایک ہی خرابی آئی تھی اور وہ شرک کی خرابی تھی. لہذا حضرت نوح کا ذکر ہوگا, حضرت ہود کا ہوگا, حضرت صالح کا ہوگا, تو صرف شرک کی مذمت ہوگی اور توحید کی دعوت ہوگی. اس کے سوا آپ کو ان کی تقریروں میں, ان کے خطبات میں, ان کی اپنی قوم سے جو رد و قدع ہے, اس میں کہیں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ملے. معلوم ہوتا کہ اس کے بعد وہ دور شروع ہوا کہ اب تمدنی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ سیکشول پرورشن, جنسی بے راہ روی, کہ جو پیدا ہوئی قومیں اس قوم کی طرف کے جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا, عمورہ اور صدوم کی بستیاں. پھر ایک خاص طور پر کاروباری قسم کی یہ میل پریکٹسز, دھوکا ہے, فریب ہے, کم تولنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, راہ زنی ہے, ڈاکے ڈالنا ہے, یہ خاص طور پر قوم شعیب کا بار بار قرآن مجید میں جہاں ذکر ملے گا وہ یہ چیزیں ساتھ آئیں گی. اور پھر ایک پولیٹیکل ریپریشن, یا کسی قوم کا دوسری قوم کو دبا لینا, یہ ہے وہ چیز کہ جس کے لیے سب سے بڑا جو علامتی طور پر جس کا ذکر ہوا ہے وہ قوم فرعون کا بنی اسرائیل کو دبانا اور ان کو اپنا وہ ایک محکوم قوم بنا کر رکھ لینا. تو ان تین رسولوں کے مابین اور ان تین رسولوں کے مابین ایک آپ کو یہ امتیاز ملے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابتدا میں اور کوئی خرابیاں, کوئی اور تمدنی پیچیدگیاں, کوئی اور برائیاں جو ہیں وجود میں نہیں آئی تھی. ایک ہی برائی اور وہی سب سے بڑی برائی ہے, وہ ام الخبائث کا یہ اسے جڑ وہی ہے کہ شرک کا راستہ انسان اختیار کر لے. تو جہاں اس قوم کے اندر یہ شرک آ گیا تھا تو فرمایا کہ اب یہ سیلاب آیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے گویا کہ اس کا بند کھلنے والا ہے. تو اس سے پہلے صرف خبردار کرنے والے کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. بالکل یہی بات آج میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے ابتدائی حکم انذر, یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین. اور آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو پہلا ایک یوں کہیے کہ عوامی جلسہ کیا ہے یا ایک پبلک جو خطبہ دیا ہے, پہلے خطبہ جس کا میں نے آج ذکر کیا تھا جمعے میں, وہ تو ہے ایک خاندان کو جمع کر کے گھر میں ایک دعوت ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے تقریر کی, لیکن پورے بکے کو مخاطب کر کے تو جو نذیر عریان کی حیثیت سے آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وا صباحا کا آپ نے نعرہ لگایا اور لوگ جمع ہوئے, تو وہاں بھی آپ نے یہی بات کہی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے, آپ صادق ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بلندی پر کھڑے ہیں. جو شخص بلندی پر ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے, ہمیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے. تو اس تمثیل سے, جیسے کہ اس خطبے میں بھی آپ نے رائز کا لفظ استعمال کیا تھا جو بہترین تمثیل بنتا ہے نبی کے مقام کے لیے, اسی طرح یہ تمثیل کہ نذیر عریان جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر خبر دی ہے کہ میں ایک عذاب سے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب, اللہ کی پکڑ جو ہے وہ آیا چاہیے, جس پر ابو لہب نے شور مچایا اور تمن لکا الحاظہ جماعتنا, انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو, بربادی ہو, کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم تو بڑے اہم کاموں میں مصروف تھے, ہم سمجھے کہ واقعی کو بڑی اہم بات آپ کو بتانی ہوگی تو ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. اور اسی پر وہ صورت پھر اتری کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس صورت کا غضب جو ہے وہ خود بول رہا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی شدید وعید آئی ہے کہ حضور کے یوں سمجھیے کہ اس جلسہ عام کو درہم برہم کرنے والا ابو لہب ہے, شور مچا دیا, ہنگامہ کر دیا, اور ظاہر بات ہے چونکہ چچا تھا لہذا وہ اپنا وہ حق تو استعمال کر سکتا تھا, شاید کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ انداز تخاطب اختیار نہ کر سکتا, تمن لکا لہذا جماعتنا, جو اس نے وہ اپنا بزرگی کا حق جو ہے اس کو وہاں استعمال کر کے یہ انداز اختیار کر لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ غضب جو ہے وہ ظاہر ہوا. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين. انہوں نے فرمایا ہے میری قوم کے لوگو, میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یہی لفظ آئے سورہ ہجر میں, وقل انی انا النذیر المبین. حضور سے کہا گیا ہے, نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا ہوں، تمہیں پہلے سے میں وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ عذاب الہی کے تم مستحق ہو چکے ہو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، یہ تین الفاظ بہت اہم ہیں کہ بندگی کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، پرستش کرو اللہ کی۔ یہ تو آپ کو ملے گا تمام رسولوں کی دعوت کا پہلا نقطہ، یہی ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں ہوئی ہیں، اب یہ موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جان لیجئے، ابھی میں نے جو ٹاؤن ہال میں تقریر کی تھی اس میں بھی اتنی وضاحت کی تھی کہ فارسی کے دو الفاظ کو جمع کریں گے تو عربی کا لفظ عبادت بنتا ہے۔ ایک بندگی، بندگی اصل میں اس کا ظاہری پہلو ہے، کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری، غلامی، یہ بندگی ہے۔ اور دوسرے پرستش، پرستش میں محبت کا ایک جذبہ ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کا جمال جہاں آرا آپ کی نگاہوں میں کھب گیا ہے، اس سے ایک محبت پیدا ہو گئی، تو پرستش تو اس کا نام ہے۔ پرستار کون ہوتے ہیں؟ اسی سے پھر وہ ہے کہ زر پرست، وطن پرست، اس میں اصل جو پہلو ہے وہ محبت کا ہے۔ کہ یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، جس کو کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ عبادت کیا ہے، العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت کا حق ادا ہوگا۔ حد درجے میں، انتہا درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بلکہ بچھا دینا، میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی، میری کوئی پسند نہیں، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند۔ یہ اگر بالکل انسان اپنے آپ اپنی نفی کر دے، کسی کو پھر ہمارے صوفیہ نے وہ فنا فی اللہ، کہ یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ انسان بالکل اپنے آپ کو بالکل لیا اللہ کے حوالے کر دے، بچھا دے۔ اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جذبہ جو ہے وہ ہو محبت کا جذبہ، یہ اس کی اصل روح باطنی ہے۔ جسد ظاہری میں کہا کرتا ہوں عبادت کا، وہ ہے اطاعت، وہ ہے بندگی، لیکن اس کی روح باطنی جو ہے وہ ہے محبت، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا، یہ ہے اصل میں عبادت کا مفہوم۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کا پہلا جز ہے اطاعت یا بندگی کا، اس کے اعتبار سے ترجمانی کی ہے شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو یہ اس کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوه، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا کہ عبادت اور تقوی اور اسلام، یہ تینوں اصطلاحات صرف اللہ کے ساتھ مختص ہیں، البتہ اطاعت کا لفظ جہاں آئے گا وہ اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی، محبت کا لفظ جہاں آئے گا وہ اللہ کی بھی ہے اور رسول کی بھی، لیکن عبادت صرف اللہ کے لیے، تقوی صرف اللہ کا۔ تو عبادت، تقوی اور اسلام بھی اللہ کے لیے اسلام ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھانا ہے، لیکن اطاعت اور محبت کے دو الفاظ وہ ہیں کہ جو مشترک ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور خاص طور پر رسولوں کا معاملہ یہ ہے، نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوگا۔ نبی تو ایک خیر کی جو ہے تبلیغ کر رہا ہے، اس کے اپنے وجود سے خیر اپنے ماحول میں پھیل رہا ہے، جو آ رہا ہے فیض پا رہا ہے، جو قریب آ گیا ہے اس کو یقیناً اس سے فیض پہنچ گیا ہے، لیکن رسول تو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر، یوں کہیے کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لہذا اس کا مطالبہ ہوتا ہے اطیعون، یو ول ہیو ٹو اوبے می۔ یہ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہوتا ہے کہ جس کی مخالفت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ عام ایک معاشرہ ہے اس میں کوئی نیک آدمی ہو، سچائی کی، صداقت کی، دیانت کی، نیکی کی، خدا پرستی کی تلقین کر رہا ہو، تو اس معاشرے کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس سے خامخواہ کاہے کو اس سے کوئی کشمکش کریں گے، کیوں اس سے لڑائی مول لیں گے، جب تک کہ ان کے اقتدار کو خطرہ نہ ہو، ان کی اتھارٹی کو جب تک چیلنج نہ کیا جائے۔ رسول کا معاملہ یہ کہ وہ یہ مطالبہ سامنے لے کر آتا ہے، یعنی عبد اللہ واطیعون، بندگی کرو اللہ کی، اطاعت کرو میری۔ تو یہ جو مفترض الطاعہ ہونا ہے کہ اس کی شخصی اطاعت جب تک آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ تقاضا جو ہے رسول پر ایمان لانے کا وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ تین الفاظ بہت اہم ہیں، حالانکہ اصل میں تو جہاں بھی آتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، رسول کی اطاعت بھی اصل میں اللہ کی اطاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو
مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو لیکن یہ کہ بہرحال ظاہری طور پر تو اس کی اطاعت ہے, جو بھی حکم نکل رہا ہے وہ تو اس کی زبان سے نکل رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے اس اعتبار سے بھی, جو صاحب اقتدار طبقات ہوتے ہیں, پریولیج کلاسز ہوتی ہیں کسی معاشرے میں, جن کا وہاں پہ سیادت اور قیادت کا سکہ چل رہا ہوتا ہے, ان کو سب سے بڑی چڑ اسی بات سے کہ یہ تو گویا کہ ہمارے مد مقابل بن کر آ گئے ہیں, یہ تو ایک سیاسی قوت بن کر کھڑے ہو گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے, لہذا وہ ہمارے اقتدار کے لیے, ہماری حکومت کے لیے کھلا ایک چیلنج ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھیے, نفسیاتی اعتبار سے بھی رسول کی دعوت کے قبول کرنے میں سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ یہی ہے. رسول آخر کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ آخر عبداللہ کا بیٹا, عبد المطلب کا پوتا, کسی کا چچا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا کوئی اور رشتہ ہے اس کے ساتھ, کسی کا چچا جات ہم میں سے ہی ہے نا. اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے سبمٹ کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ ایک نظری بات کرتے رہے, نظری اطاعت ہوتی رہے, وہ ٹھیک ہے, خیر کا پرچار ہوتا رہے, بھلائی کی تلقین ہوتی رہے, اس سے کسی کو کوئی خاص پرخاش نہیں ہوگی, کوئی آپ سے آ کے پنجہ آزمائی نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ یہاں تو معاملہ دو اعتبارات سے, ایک طرف تو یہ کہ جن لوگوں کی وہ اقتدار کی مسندیں جمی ہوئی ہیں ان کے لیے تو وہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے, چیلنج ہے ان کے لیے, اور عام لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس میں وہ اپنی ذات کا ایثار کرنا پڑتا ہے, اپنی شخصیت جو ہے اس کو نیچے کرنا پڑتا ہے رسول کی شخصیت سے, اور یہ ہے در حقیقت سب سے کٹھن مرحلہ جو لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے. بلکہ شاید یاد ہو میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارا معاملہ اور صحابہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے. ہمارے لیے حضور کی حیثیت بھی اب ایک انسٹیٹیوشن کی ہے, حضور شخصاً تو موجود نہیں ہے, لہذا ان کی حیثیت اب ایک شخص کی نہیں ہے, وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اللہ کی اطاعت, اللہ بھی ہے آسمانوں میں ہے, کہاں ہے بہرحال سامنے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جیسے کسی ہستی کے سامنے جھکنے کو کہا جا رہا ہو, اور رسول کی اطاعت, رسول بھی اب بہرحال کہیں بھی ہے, براہ راست ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ دونوں جو ہے ایک طرح سے انسٹیٹیوشن کے درجے میں اب آ گئی, لیکن اس وقت کے لوگوں کا معاملہ بڑا کٹھن تھا, اس لیے کہ جیسے کہ ابو جہل کے الفاظ ملتے ہیں کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے مابین بڑی مسابقت چل رہی تھی, انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے, انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی, ہم اب تک تو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے. ایک قبائلی معاشرے میں آپ کو معلوم بڑی اہم بات ہوتی ہے, یہ مختلف گھرانوں کے مابین مسابقت ہوتی ہے, قبیلہ ایک ہے گھرانے تو مختلف ہیں, ان کے درمیان کشمکش اور مسابقت چلتی رہتی ہے. تو یہ وہ معاملہ تھا جو اس نے کہا کہ اگر ہم نبوت ان کی مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہوں گے, پھر ہماری حیثیت کیا رہی. یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے کٹھن ہے. یہود کے علماء کو اور کیا دقت تھی, آپ غور کیجئے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کون ہے جو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی مغالطہ کرے گا؟ اس درجے میں پہچاننے کے باوجود وہی سب سے بڑھ کر دشمن ہے, اس لیے کہ وہ جو ان کی انانیت ہے, وہ ان کی جو سیادت اور قیادت, فتوے اب تک ان کے چل رہے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں, وہ علماء ہیں, ان کی مسندیں ہیں, ان کے دینی جو ہیں مقامات ہیں, تو اب اس کو چھوڑ کر اور حضور کے سامنے آنا, بہرحال وہ حکم بھی تو آخر سامنے آئے گا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اپنی آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو, کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا نبی کے ساتھ, مبادہ تمہارے سارے اعمال حبت ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس درجے میں اپنے آپ کو جھکا لینا, یہ بڑے ایک شخصی اور ذاتی اور نفسیاتی ایثار کی ضرورت تھی, اور یہ ہر شخص کے لیے آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ تین الفاظ جو ہیں ایک رسول کی دعوت کے, یہ بہت اہم ہے, یعنی اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون, بندگی کرو اللہ کی, پرستش کرو اللہ کی, تقوی اختیار کرو اللہ کا, اور اطاعت کرو میری, یغفر لکم من ذنوبکم. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جزا ہے, اسی لیے یہ جزم کے ساتھ یغفر لکم ذنوب من ذنوبکم, اللہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا. یہ من کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے, بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ من بیانیہ ہے, اس سے مراد ہے کل گناہ بخش دے گا, لیکن یہ کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ من تبعیضیہ ہی ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا. اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ کون سے گناہ بخش دے گا اور کون سے نہیں بخشے جائیں گے, تو ایک رائے تو یہ ہے کہ جو اب تک کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے, اگلے کا جو ہے معاملہ وہ حساب کھلے گا, اور یہ بات احادیث میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تین افعال ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ساقط کر دیتے ہیں، سارا ان کو محو کر دیتے ہیں اعمال نامے سے. ایک کفر سے اسلام میں آ جانا، دوسرے ہجرت، اور تیسرے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہو، جو حلال کمائی سے کیا گیا ہو، ان تمام شرائط اور قواعد و ضوابط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان تمام شرائط کو پورا کرنے والا حج مبرور ہو، تو اس سے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک ایک دوسری رائے زیادہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام گناہ جو بخش دیے جائیں گے وہ ہیں جو اللہ کی جناب میں ہوئے، لیکن اگر کوئی حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں تو وہ نہیں بخشی جائیں گی، ان کا حساب کتاب ہو کر رہے گا، وہ تو لین دین ہو کر رہے گا. ایک رائے یہ بھی ہے، اور مجھے یہ وہ رائے ہے جو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت حضور نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حق تو بخش دے گا سوائے شرک کے. ان اللہ یغفر لمن یشاء، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، لیکن اس میں حقوق العباد والے جو ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، شرک کو تو اللہ نہیں معاف فرمائے گا، لیکن اس سے کم تر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ جو حقوق العباد ہیں اس میں تو وہ لین دین ہو کر رہے گا. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مؤخر کرے گا، تمہیں مہلت دے گا ایک وقت معین تک، یعنی تمہاری غلط روی کے باعث، تمہارے شرک کے اس رویے کے باعث عذاب آنے والا ہے، لیکن اگر توبہ کر لو، اگر باز آ جاؤ، اس شرک کے راستے کو چھوڑ دو، اگر تم استغفار کرو، اللہ کی بندگی کی روش اختیار کر لو، تو وہ عذاب ابھی ٹل سکتا ہے. یؤخرکم الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک اللہ تعالیٰ تمہاری مہلت جو ہے ابھی بڑھا دے گا. اجل مسمی سے مراد یہ کہ بہرحال ایک نہ ایک اجل تو معین ہے، آخر ہمیشہ کا دوام تو کسی قوم کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو فوری اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آیا چاہتی ہے، اگر تم اپنے رویے کو بدل لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مہلت دے گا، اس دنیا میں ابھی پھلنے پھولنے کے اور مواقع تمہیں عطا فرما دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کی اجل، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ پہنچتا ہے تو جان لو کہ پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تمہیں معلوم ہو. یعنی یہ کہ اب یہ آخری وقت ہے، اصلاح کا یہ آخری موقع ہے، میری دعوت پر لبیک کہو گے تو ابھی بچت کا امکان ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ وقت جب آیا ہے تو وہ ٹلنے والا نہیں ہوگا. یہاں بڑی بحث کی ہے، جدید مفسرین کو تو میں نے دیکھا وہ یہاں سے گزر گئے ہیں، کان دبا کر گزرنے والی بات کہ مشکل مسائل ہیں ان پر، اور خام خواہ زیادہ جو جدید ذہن کے اشکالات نہیں ہیں ان کو عام طور پر جدید مفسرین نے نہیں چھیڑا ہے، لیکن قدیم مفسرین کو یہاں پر بڑی لمبی بحثیں کرنی پڑی ہیں کہ تقدیر مبرم کیا ہے اور تقدیر معلق کیا ہے. یعنی یہ معاملہ یہ آ گیا کہ اگر یہ کر لو گے تو مہلت مل جائے گی، اور اگر نہیں کرتے ہو تو عذاب آیا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شے بھی، کوئی فیصلہ بھی معین اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دار و مدار ہے لوگوں کے طرز عمل پر. اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے ابھی اور مہلت بڑھا دی جائے گی، نہیں کرتے ہو تو عذاب آیا چاہتا ہے. تو اس میں پھر بحث کی گئی ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق جو ہے اس میں تغیر ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی قطعی فیصلہ کر دیا گیا ہو کہ یہ اب ہو کر رہے گا، تو ظاہر بات ہے اس کا ٹالنے والا تو کوئی نہیں، لیکن خود یہ ہو سکتا ہے کہ اسی تقدیر میں یہ شے طے ہو کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان کو مزید مہلت دی جائے گی، اور اگر ایمان نہ لائیں تو پھر یہ ہے کہ ان کا حساب چکا دیا جائے گا. تو اس کو وہ تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم قدیم میں متعلق کر دیا ہے خلق کے کسی رویے اور ان کے طرز عمل کے ساتھ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اسے کہیں گے ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ، کہ بڑی مختصر بات کی جا رہی ہے، 950 برس تک یہ دعوت دیتے رہے، اس کے بعد جو ہے اب قوم جو ہے اعراض پر، انکار پر جو اڑی ہوئی ہے، تو پھر فریاد جو ہے وہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر آ رہی ہے. قال رب انی، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک رسول، ایک تو یہ کہ خود اس کے اندر اپنی قوم کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے، یہ اس کا بھی مظہر ہے کہ کس طریقے سے وہ دن رات کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ he leaves no stone unturned، کہ کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا کسی طرح میری قوم جو ہے ایمان لے آئے اور راہ ہدایت پر آ جائے. دوسرے یہ کہ وہ معمور ہوتا ہے اسی پر, لہذا اس کو یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کہیں میرے طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, کہ اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے اپنے اس فرض منصبی کو ادا نہیں کیا. یہ فرق جو ہے اس کو پھر نوٹ کیجئے, نبی معمور ہو کر نہیں آتا کہ معین طور پر اس قوم تک ضرور تم نے اتمام حجت کر دینا ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ پر ایک بلند پایا شخصیت ہے اور وہ خود ایک نیکی کے اور صداقت کے راستے پر چل رہا ہے اور ایک تربیت اور تزکیہ اس کے وجود سے خود بخود پھیل رہا ہے. لیکن یہ کہ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو چونکہ معمور کر دیا جاتا ہے اور وہ مقترض الطاع ہوتے ہیں اپنی ذات میں, جیسا کہ عطیعون کے لفظ سے ظاہر ہوا, لہذا ان کا جو ہے کہ وہ دن رات اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو اس پر جو ہے کچھ توجہ دلائی ہے کہ آپ اتنا صدمہ نہ لیں, اتنا اپنے آپ کو ہلکان کریں نہ کریں. اللہ کا باقع نفس کا اللہ یکون مومنین, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس شدت کا, اس میں ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو ان الفاظ میں, قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, انہوں نے کہا پروردگار رب, یہ ربی کا مخفف ہے, یہ یہاں اڑ گئی ہے لیکن زیر جو ہے وہ اس کی علامت ہے, ربی اے میرے رب پروردگار, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے پکارا اور دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن میری اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ان کا فرار ہی بڑھتا چلا گیا, وہ اور دور ہوتے چلے گئے, وہ اور سرکشی میں بڑھتے چلے گئے, بجائے اس کے کہ کچھ قریب آتے, کچھ بات سنتے, کچھ اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے, ان کے اندر تو فرار اور نفور, نفرت اور دوری جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور جب جب میں نے انہیں پکارا اور دعوت دی, اور کس لیے دی, کہ تو انہیں بخش دے, یعنی وہ توبہ کرے, وہ صحیح راستے پر آ جائیں جس کے نتیجے میں تو انہیں بخش دے, جعلوا اصابعہم فی آذانہم, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی, واستغشوا ثیابہم, اور اپنے اوپر اپنے کپڑوں کو خوب مڑھ لیا, واصروا, اور وہ پورے اصرار اور ضد کے ساتھ اپنے اس روش پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اڑ گئے, واستکبر استکبارا, اور انہوں نے استکبار کیا جیسا کہ استکبار کیا جاتا ہے, یعنی حد درجے تکبر, کہ دعوت جو ہے اس کو بڑے بنظر استحقار دیکھا جا رہا ہو, داعی کے لیے بھی بہت ہی حقارت آمیز انداز ہو. چنانچہ قرآن مجید میں بار بار آیا حضرت نوح کے, اے نوح یہ تم ہمارے کمی کاری لوگ تمہارے گرد جمع ہو جاتے ہیں, ہمارے گھٹیا لوگ, اراذلنا بادی الرائے, جو ہمارے رذیل لوگ ہیں وہ تمہارے گرد کچھ جمع ہو گئے, تم سمجھتے ہو بڑی تمہاری دھوس جو ہے وہ جم گئی ہے اور تمہاری بات جو ہے وہ لوگوں میں پھیل رہی ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں جو تم نے اپنے گرد جمع کر لیے. اور یہ سب سننا پڑ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو, یہی بات خود حضور سے کہتے تھے قریش کے لوگ, ایک ذرا بعد کا زمانہ کہ جب لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ محمد کے ساتھ تو کوئی مصالحت کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری مخالفت جو ہے وہ ان کا راستہ روک نہیں سکی ہے, تو اس زمانے میں بار بار وہ کہتے تھے کہ محمد ہم تو چاہتے ہیں تمہارے پاس بیٹھے, تمہاری بات سنیں, لیکن تمہارے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سب کے سب نہایت گھٹیا لوگ ہیں, ان کے قریب بیٹھنا بھی ہمارے شایع نشان نہیں ہے, یہ لوگ ہمارے غلام, ہمارے بہت ہی پسماندہ لوگ, مفلوق الحال لوگ جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے گرد ہوتے ہیں, تو ہم کیسے آئیں, کیسے تمہاری بات سنیں اور کیسے تمہارے پاس بیٹھے. تو وہی انداز حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر ان کا تھا. تو وہ استکبار کر رہے ہیں, گھمنڈ کر رہے ہیں, اور اصرار یہ سواد سے اصرار ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے, اس صورت میں یہ مسئلہ بھی کچھ حل ہو جائے گا. یہ اسرو جو ہے یہ باب افعال ہے اصرار, سواد کے ساتھ, اس میں ضد اور کسی چیز پر انتہائی تاکید کرنا اور اڑ جانا, یہ ہے اصرار. اور دوسرا وہ سین کے ساتھ آ رہا ہے اگلی آیت میں, اگلی آیت نمبر 9 میں, تو جیسے جیسے میں نے ان کو پکارا, انہیں دعوت دی, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوسی, اپنے کپڑے اپنے گرد. اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے, ابو لہب کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب حضور نکلتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے تو پیچھے پیچھے یہ بھی ہوتا تھا, اور اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوتی تھی, روئی بھی ٹھوسی ہوئی انگلیاں بھی, کہ کہیں حضور کا کوئی لفظ میرے کان میں نہ پڑ جائے, اس لیے کہ خوف یہ تھا. یہ جانتے تھے کہ اس کلام میں بہت تاثیر ہے جو محمد پیش کرتے ہیں. لوگوں سے بھی یہ کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا, یہ جادوگر ہے, ان کے کلام کے اندر سحر کا سا اثر ہے, تمہیں یہ اب تمہارے دین سے برگشتہ کر دے گا, آباء و اجداد کے طور طریقوں سے تمہیں ہٹا دے گا, لیکن یہ کہ تم اس کی بات مت سننا. تو یہ وہی بات ہے کہ جو یہاں کہی جا رہی ہے. اور اصل میں تو یہ پچھلی جو باتیں سنائی جا رہی ہیں تو در حقیقت پیش نظر تو ہے آئینہ دکھا دینا کہ یہی کچھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی بہت مدرت نہیں ہے تمہارے اس طرز عمل میں اور طرز فعل میں کہ تم نے جو کانوں میں گنیاں ٹھونس لی ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. ہمارے رسولوں کی دعوت کے جواب میں یہ طرز عمل لوگوں نے ہمیشہ اختیار کیا کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, اور کپڑے بھی خوب کس کر اور باندھ لیے جائیں کہ کہیں بھی کوئی آواز کے پہنچنے کا امکان ہی نہ رہے. وہ اصرو واستکبر استکبارا, اور انہوں نے ضد کی, اصرار کیا اور انہوں نے تکبر کیا حد درجہ. ثم انی دعوتہم جہارا, اب یہ ثم یہاں پر تراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح بھی کیا, پھر اس طرح بھی کیا, پھر یہ بھی کر دیکھا, پھر یہ تدبیر بھی اختیار کر لی. میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا, یعنی یوں سمجھیے کہ مجموعوں میں جا کر علی اعلان خطاب کرنا. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے ان کے لیے اعلان عام کے شکل میں بھی اپنی اس دعوت کو پیش کیا. واسررت لہم اسرارا, اور میں نے خفیہ خفیہ بھی بات کی, علیحدہ علیحدہ جا کر بھی ایک ایک کے دل پر دستک دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر مجمع عام میں ان کی توجہ نہیں ہو رہی, یہ بات نہیں سن رہے ہیں, تو شاید کوئی انفرادی ملاقات میں اور علیحدہ جا کر کوئی بات جو ہے کوئی شخص سننے کے لیے آمادہ ہو جائے. وہ اسررت لہم اسرارا, یہ وہ لفظ ہے کہ جو میرا نام ہے, جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو بھی طوفان آیا تھا اخبارات میں اس میں یہ بحث بھی اٹھی تھی کہ یہ نام غلط ہے, صحیح ہے, کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اظہار. اظہار کے معنی کسی چیز کو علل اعلان کہنا, ظاہر کرنا. ایک ہے یہ اسرار, کسی چیز کو مخفی انداز میں کسی تک پہنچانا, خفیہ خفیہ کوئی بات جو ہے بالکل ایک نجی سطح پر کسی تک پہنچا دینا, یہ اسرار ہے. اور یہی لفظ آیا ہے سورہ ممتحنہ میں, سورہ تحریم میں, وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی. اذ اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا, حضور نے ایک بات اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بطور راز بتائی, تو وہ بھی وہی لفظ ہے اثر, وہ فعل ماضی میں اس کا صیغہ بن جائے گا. اور اس میں میں نے پھر اس زمانے میں مجھے بھی کچھ تحقیق کرنی پڑی, میں نے ایک جواب بھی پھر دیا تھا اخبار میں, اگرچہ وہ پورا شائع نہیں ہوا, میثاق میں نے شائع کر دیا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی, میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی کہ صاحب لسان العرب نے یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ بھی عربی کے ان شاذ الفاظ میں سے ہے کہ جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہیں, یعنی اسرار میں اظہار بھی ہے, یہ معنی بھی اس لفظ کے ہیں. کسی شے کو برملا کہنا یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے, اور کسی شے کو چھپا کر اور خفیہ انداز میں راز کے سے انداز میں کسی کو بتانا یہ بھی اس میں شامل ہے. تو مجموعہ ازداد بعض الفاظ ہیں عربی زبان کے, اور انہی میں سے ایک مصدر یہ بھی اسرار ہے. تو میں نے ان کو بلند آواز سے بھی, اعلانیہ بھی ان کو دعوت دی, اور پھر جا کر علیحدہ علیحدہ خفیہ انداز میں ایک نجی سطح پر بھی ان تک دعوت پہنچائی. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اب یہاں ایک نقشہ دیا جا رہا ہے کہ وہ دعوت کیا تھی. میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے, وہ یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہے. اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ سب سمجھ میں آئے گا, جبکہ شرک کی ایک اہم نوعیت جو ہے اور ایک اہم قسم جو ہے وہ سامنے ہو. کہ عام طور پر دنیا میں, ویسے یہ بعض پہلے بھی مواقع پر گفتگویں ہوئی ہیں, ایک سیاسی شرک اور ایک مذہبی شرک, یہ شرک کی دو بڑی بڑی شاخیں دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں. سیاسی شرک کا سب سے بڑا مظہر نمرود اور فرعون, کہ ہمارے پاس ہے حکومت, ہماری مرضی ہے, ہمارا اختیار ہے, ہمارا حکم چلے گا, یہ گویا کہ ان کا خدائی کا دعویٰ ہے. اور ذہن میں رکھیے گا یہی لفظ ہے جو آگے چلا ہے ڈیوائن رائٹس آف کنگز. ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے خلاف جو ہے یورپ میں لوگوں کو جتنی کچھ جد و جہد کرنی پڑی ہے, اور بادشاہوں کے چنگل سے نجات پانے کے لیے جس قدر قربانیاں دینی پڑی ہیں, تو یہ ہمیشہ یہ رہا ہے. ہندوستان میں سورج بنسی چندر بنسی خاندان, ان کا حق ہے کہ حکومت کرے, اس لیے کہ وہ دیوتاؤں کے اوتار بن گئے ہیں. سورج کی نسل سے ہیں یا چاند کی نسل سے ہیں, یا سورج کے اوتار ہیں یا چاند کے اوتار ہیں, تو دے ہیو آل دی رائٹس, ان کا تو حق ہے پیدائشی کہ وہ حکومت کرے. تو یہ سارا نظریہ دنیا میں ایک رہا ہے, یہ ہے سیاسی شرک. مذہبی شرک کیا رہا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں, اور گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ دل یہ بے ایمان بھی ہے کہ اپنی اصلاح تو کرنی نہیں ہے, حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے, تو کوئی شارٹ کٹ مل جائے کہ کسی کو تھوڑی سی مٹھی چاپی کسی کی کرے اور وہ ہمیں بخشش دلوا دے. یہ دنیا میں ہمیشہ سے انسان کا ایک طرز عمل رہا ہے. کوئی بزرگ ہوں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, کوئی صاحب قبر ہوں ان سے قرب حاصل ہو جائے, کوئی اور اولیاء اللہ ہو ان کے ساتھ تقرب کر لیا جائے کہ وہ شفعاء بن جائیں ہمارے, وہ ہمارے سفارشی بن جائیں اللہ کے ہاتھ سے چھڑوا لیں. اسی کا سارا معاملہ ہے کہ یہ جتنے بھی شرک کی, جو مذہبی شرک کی جتنی قسمیں, اس کی جڑ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ تو یہ کہ باز آ جاؤ. اب دیکھیے کتنا آسان اور کتنا کھلا راستہ, آج توبہ کرو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ کریں تب نا, وہ تو کرنا نہیں, دل تو بے ایمان ہے, کرنا تو وہ سب کچھ ہے, حرام خوری جاری رکھنی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا یہی ہے, فیصلہ اس کا یہ ہے, فسق و فجور کی زندگی تو چھوڑنی نہیں, حرام خوری چھوڑنی نہیں. لہذا وہ اگر چھوڑنے کے لیے آدمی ہو جائے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں, نہ کوئی وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کو شفیع بنانے کی ضرورت ہے. تو کھلا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, آج توبہ کرو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. خلوص دل کے ساتھ توبہ ہو, اس گناہ کو اور حرام خوری کو ترک کر دینے کا عزم مسمم کر لو, تو سیدھا راستہ ہے, کھلی سڑک ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں, کسی درمیانی حاجب اور دربان کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا دربان کھلا ہوا ہے. وہ جو فرمایا ہے سرمد کا بڑا پیارا شعر ہے کہ باز آ باز آ, آن ہرچے ہستی باز آ, گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ, این درگہ ما درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. وہاں تو اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من مستقبل فاغفر لہ, حل من سائل فاعطیہ, روزانہ رات کے پچھلے پہر وہ منادی ہو رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں, ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. لیکن یہ کہ وہ راستہ جانا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, دل میں تو وہ ہے چور کہ مجھے حرام خوری نہیں چھوڑنی, غلط راستہ نہیں چھوڑنا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لہذا کوئی چور دروازہ, کوئی شارٹ کٹ, کوئی اور راستہ ایسا بنے کہ کوئی اور بخشوا دے, کسی کی سفارش چل جائے کوئی اور طریقے سے, وہ ہے شرک. یہاں کہا جا رہا ہے خدا کے بندو, استغفار کرنا ہے تو کھلے سیدھے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں آتے. جو سورہ بقرہ میں آیا ہے رمضان اور روزے کے ذکر کے سلسلے میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. بس یہ ہے مشکل مسئلہ کہ پھر ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے, میرے حکم پر چلے. یہ فیصلہ چونکہ کرنا نہیں, لہذا کوئی نہ کوئی ادھر سے یا ادھر سے, بائی ہک اور بائی کروک, وہ جو اپنی سیلویشن جو ہے ارن کرنے کی بجائے کسی ایسے غلط راستے سے اختیار کرنا, یہ ہے وہ جذبہ کہ جس کی وجہ سے یہ سارے پھر ٹھیک ہے, ہوشیار چالاک لوگ استھان بنا کر بیٹھ جاتے. یہاں ایک بزرگ دفن ہے اور ہم ان کے مجاور ہیں, اب ہماری مٹھی گرم کرو گے تو ان تک بات پہنچے گی, ان تک بات پہنچے گی تو اللہ سے بخشوا دیں گے. کسی نے یہ نہیں کیا, وہ بت بنا لیا ہے کہ یہ بت ہیں, ان بتوں کے بہرحال مجاور ہم ہیں, پروہت ہم ہیں, پجاری ہم ہیں. نذرانے کہاں جاتے تھے, بتوں کے پاس تو نہیں جاتے تھے, نہ بت کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, سب کو معلوم تھا. وہ جا کہاں رہے, وہ تو مجاوروں کے یہاں جا رہے, وہ پروہت یا وہ پنڈت یا وہ پجاری, ساری کمائی ان کی. تو یہ ہوشیار لوگوں نے پھر وہ استھان بنائے اور لوگوں کی, اور یہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار, وہ بھی ایسے پاگل نہیں تھے عوام, وہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں بھی چونکہ چور دروازے کا راستہ اختیار کرنا ہے. لہذا یہ جو ایک ملی بھگت ان کی تھی, وہ یوں سمجھئے کہ بالکل ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے وہ معاملہ کر رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں یہاں حضرت نوح علیہ السلام, میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ تو خود بہت معاف فرمانے والا ہے, بہت بخشنہار ہے, بہت بخشنے والا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شفاعت کرے تو وہ بخشے, اور کوئی کسی کی طرف سے سفارش ہو تو وہ بخشے, وہ خود غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم یہ روش اختیار کرو گے استغفار کی, اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل کرے گا, وہ بارش کے جو تمہارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے, بہت برسنے والا بادل بھیجے گا. یہ اس کے لیے بھی پس منظر جاننا ہوگا, قرآن مجید میں سورہ انعام میں بھی سورہ اعراف میں بھی یہ فلسفہ بیان ہوا ہے, اصول کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا تو ان کی قوموں کو کچھ نہ کچھ آزمائشوں میں مبتلا کیا, قحط ہو گیا, کوئی اور مصیبت آ گئی, یہ اس لیے کہ کچھ تو لوگ جاگے, اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھا رہے ہوں اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سو رہے ہوں تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی بات کی طرف دھیان بھی کریں, تو کچھ ذرا تکلیف میں آئیں تو شاید جاگ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں وہ دیتے رہیں گے. اس بڑے عذاب, وہ بڑا عذاب کون سا ہے جس میں کہ ہلاکت آ جائے گی, قطع دابر القوم الذین ظلموا, جبکہ جڑ کاٹ دی جاتی تھی. اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کچھ نشانیاں عذاب کی آتی تھی کہ لوگ ہوش میں آئیں, جاگ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ قوم فرعون پر اس طرح کی بہت سی مصیبتیں آئیں, تو وہ ہوتی ہیں اللہ کی نشانیاں. یہاں بھی معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں کہ کوئی اس طرح کی صورت تھی کہ کوئی قحط کی شکل بھی پیدا ہو گئی اور ان کے لیے زندگی جو ہے کچھ مشکلات میں آ گئی. محسوس ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے اسی طرح کے کوئی معاملات تھے کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں استغفار کرو اللہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ جن کی رگ و پے میں شرک سرایت کر چکا ہو وہ تو ایسے موقع پر بھی جائیں گے اپنے انہی استھانوں پر, وہیں چیخیں گے, وہیں چلائیں گے, وہیں چڑھاوے چڑھائیں گے, وہیں دعائیں کریں گے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے اس پس منظر میں سمجھ میں آئے گی کہ تمہیں اس مشکل سے, اس مصیبت سے, اس تکلیف سے نجات دینے والا وہی ہے, اس کو پکارو, مت جاؤ کسی اور طرف, کسی اور در پر دستک مت دو. وہ ایک در جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہی ہے اصل میں کہ جہاں سے یہ تکالیف رفع ہو سکتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ساتھ بھی, بیٹوں کے ساتھ بھی, اور تمہیں وہ باغات بھی عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. یہ آیت ذرا مشکلات میں سے ہے سورہ مبارکہ میں, اس کے مفہوم کو بہت کم لوگوں نے صحیح سمجھا ہے. اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ مجھے سب سے اچھا لگا ہے اس آیت کا. انہوں نے اس کا مفہوم جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم متوقع نہیں ہو کہ اللہ کے جلال کا ظہور ہو سکتا ہے. یہ اصل میں تخویف کی اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہاری جسارتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, تم اللہ کے غضب کو للکار رہے ہو. وقار کہتے ہیں کسی کی جلالت شان, اس کی عظمت شان, تو تمہیں بالکل کوئی خیال نہیں رہا کہ آخر تم یہ گستاخیاں کر رہے ہو. اللہ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کو پوجنا شروع کیا ہوا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنے کی بجائے تم ان استھانوں پر جا رہے ہو اور اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہو. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, کیا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا, کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال کہیں ظاہر نہ ہو جائے, اللہ کا غضب جو ہے وہ کہیں بھڑک نہ اٹھے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اور ذرا اپنی خلقت پر غور کرو, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے کتنے مختلف طرح طرح کے مرحلوں سے گزار کر. یہ سورہ حج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی بڑی تفصیل سے وہ مراحل آئے ہیں. جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. تو یہ ایک طریقے سے, ایک شکل سے دوسری شکل, دوسری سے تیسری صورت, یہ جو مختلف تمہیں کتنے مراحل سے گزار کر وہ لا رہا ہے, اس کی خلاقیت پر غور کرو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَتْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, کیا تم نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں یہ سات آسمان تہ بر تہ, ایک دوسرے پر, ایک دوسرے کے اوپر تلے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, فِيهِنَّ کی ضمیر جمع جو ہے مؤنث کی وہ سماوات کے لیے آ رہی ہے. انہی آسمانوں میں اللہ نے یہ چاند بنا دیا ہے کہ جو جس میں روشنی ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید چاند کے بارے میں اکثر و بیشتر کہتا ہے کہ اس میں نور ہے اور سراج دیا جو ہے وہ سورج ہے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چاند میں کوئی کمبسٹن جو ہے عمل نہیں ہے, کوئی عمل احراق نہیں ہے, وہ عمل احراق جو ہے وہ سورج میں ہے. جیسے کہ ایک دیا ہے اس میں ایک آگ, بہرحال بتی جو ہے وہ جل رہی ہے, یہ ہے سورج کا معاملہ. چاند میں تو جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, وہ ایک نور تو ہے, اس میں ایک روشنی تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں خود کوئی عمل احراق جو ہے بالفعل موجود نہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, اور انہی آسمانوں میں اس نے ایک چاند بنایا ہے کہ جس میں نور ہے, جس کا چہرہ تابناک بنایا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور سورج کو اس نے بنا دیا ہے چراغ. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, اور اللہ نے تم کو اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. یہ آیت بھی بہت اہم ہے, اس
نظریہ ارتقاء کے نقطۂ نظر سے، زمین سے اگایا جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ جو مفعول مطلق آتا ہے کسی عربی زبان میں اور وہ فعل کے بعد اس مفعول مطلق مصدر کو لانا، یہ ہے اس کے لیے کہ اصل مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، استعارہ نہ سمجھنا اسے، واقعتاً مارا ہے میں نے. ضربتہ ضربن، تو میں نے اس کو مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر مختلف لوگوں کے ذہن ہوں گے تو مختلف تعبیرات اس کی ہو سکتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں مفسرین کی تعبیرات یہی ہیں کہ آخر زمین ہی تو ہے جس سے کہ مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، پھر اسی مٹی سے وہ غذا بنتی ہے جو ہمارے جسموں میں جاتی ہے، جس سے پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتی ہے، اس نطفے سے آگے نسل چل رہی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ زمین سے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ بھی ایک تعبیر اور توجیہ ہو گئی، بات پوری ہو گئی، اور اگر وہی بات صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان الفاظ میں وہ بھی احتمال موجود ہے جسے کہا گیا ہے وہ ایولیوشن ٹری، کہ گویا کہ زمین سے ایک چیز جو ہے تدریجاً اٹھ رہی ہے اور مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جس طرح اس کی شاخیں ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح یہ مختلف سپیشیز جو ہیں یہ ڈیفرنشیٹ ہوتی چلی گئی ہیں، اور اس کے ٹاپ پر، ایٹ دی ٹاپ آف دی ایولیوشن ٹری، وہ ہومو سیپینس ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، میں چونکہ اس کا قائل ہوں. ویسے تو مختلف مضامین آتے رہتے ہیں. یہ جو نظریہ ارتقاء ہے ڈارون کا، اس کا ایک پہلو تو ہے یہ کہ میکینزم آف ایولیوشن کیا ہے. وہ بالکل ایک نظری چیز ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس میں بہت ہی کمزور نقطے ہیں اور ان پر تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں. یعنی یہ کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور اس میں سروائیول آف دی فٹسٹ، اور ایکوائرڈ کریکٹرز، اور ان کا پھر انہیریٹ ہو جانا. اور یہ ثابت نہیں کیا جا سکا آج تک کہ ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں وہ انہیریٹ ہو سکتے ہیں. جو کوئی بھی جو جاندار کوئی نئی چیز اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اپنے ماحول سے مناسبت کے لیے، وہ نئی چیز جو ہے اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتی. ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ منتقل ہو سکتی ہے. لہذا ڈارون نے جو میکینزم دیا ہے ایولیوشن کا، وہ تو ابھی بہت کوشچنیبل ہے، اس کے بارے میں تو بہت اختلاف کی گنجائش موجود. لیکن ایک ہے بالفعل اپنی جگہ پر نظریہ ارتقاء، اس کو تو ڈارون کے نام سے منسوب کرنا بھی غلط ہے. میں تفصیل سے اس پر تقریریں کر چکا ہوں کہ یہ تو ہمارے ہاں ابن مسکوے نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، مولانا روم نے جس قدر تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، وہ اور ڈارون سے تقریباً 1000 سال پہلے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ جدید ہیں یا یہ صرف ڈارون کی بات ہے، کہ یہ کہ کس طریقے سے یہ تخلیق ہوئی ہے انسان کی. اگر کوئی تصور یہ رکھتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے یا کوئی شخص وہ گارے کا ایک پتلا بنائے اور اس میں پھونک مارے، اگر یہی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی عمل جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہے، تو ٹھیک ہے. جب تک وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اس وقت تک بنیادی بات میں تو کوئی کجی نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے، تخلیق اس نے کی ہے، خالق وہ ہے اور انسان مخلوق ہے، تو جو اس کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے نتیجے کے اعتبار سے وہ تو درست ہو جائے گا، اس کے طرز عمل میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن ایک یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ ہی ہر کام کرتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، لیکن اس میں نفی نہیں ہے اس کی کہ بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر آتی ہیں، اور پھر وہ جب ایٹماسفیرک کنڈیشنز بدلتی ہیں تو بارش ہوتی ہے. اب یہ اگر میکینزم ہے اس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، لیکن اس کا اس نے پروسیجر وہ مقرر کر دیا ہے. ان دونوں چیزوں میں کوئی تصادم نہیں. خالق اللہ ہے، لیکن اس نے تخلیق کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، ہمارے پاس کوئی حتمی ذریعہ موجود نہیں ہے جاننے کا. لیکن دوسرا نظریہ جو پیش ہو رہا ہے وہ بھی اس کو خلاف اسلام نہیں کہا جائے گا جب تک کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے، بخارات کو اوپر اٹھانے والا اللہ ہے. یہ تمام جتنے عناصر فطرت ہیں یہ سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی جنبش نہیں کھا رہا. یہ چیز ذہن میں ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سارا نظریہ مسلمان نظریہ ہو جائے گا. تو مسلمان نظریہ ارتقاء جو ہے میں اس کا قائل ہوں، اور اس کے لیے شواہد میں نے آپ کو بتائے کہ ابھی سورہ اعراف کی ایک آیت آپ کو بتائی، اور یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے. اور ایک بہت بڑی بات یہ کہ قرآن مجید انسان کی تخلیق کا مادہ جب بیان کرتا ہے تو 6-7 مختلف الفاظ لاتا ہے، اور بڑے بڑے ثقیل الفاظ بھی اس میں. کہیں تو تراب کہا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تراب. کہیں تین کہا، گارے سے پیدا کیا،
کہیں اس میں ایک لفظ بڑھا دیا تینن لازب، وہ گارا کہ جس میں خمیر پیدا ہو گیا تھا اور چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، کہیں فرمایا حمی مسنون، وہ گارا جو سن گیا تھا اور سڑ گیا تھا، کہیں فرمایا کلفخار من فلفال کلفخار، اور کہیں فرمایا فلفال من حمی مسنون. تو یہ چھ ہیں مختلف تعبیرات. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک لفظ کے اوپر بھی قرآن اکتفا کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، ہر جگہ مٹی کا لفظ آ جاتا، لیکن یہ سارے الفاظ کا استعمال کرنا اور اس پورے پروسیس میں یہ سب فٹ ہوتے ہیں کہ وہ مٹی نہیں، مٹی جب پانی کے ساتھ ملی، مبدأ حیات پانی ہے، پھر عام گارا بھی نہیں، وہ گارا کہ جو سن جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں گارے بنائے جاتے تھے گھروں کو لیپنے اور پوتنے کے لیے، وہ گارا جس میں تھوڑی سی توڑی ڈال کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ سڑ جائے گل جائے، تو پھر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ اس سے اب آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ لیپ سکتے ہیں، اس میں کریکس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس میں وہ اب ایک آرگینک جو ہے میٹر وہ پیدا ہو گیا اور وہی مبدأ حیات ہے، اسی سے پھر وہ دلدل کی کیفیت، اور وہاں پر دلدلی زمین کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ جس سے پھر وہ لائف کا آغاز ہوا. تو یہ پروسیس جو ہے جو سائنس پیش کرتی ہے، یہ بھی مطابقت رکھتی ہے قرآن مجید کے اپنے بیان سے. یہ بات صرف مجھے عرض کرنی ہے، اس میں یہ آج کی اس آیت کو ایڈ کر لیجئے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں لوٹا کر لے جائے گا اسی میں اور پھر نکال لے گا جیسے کہ نکالا جاتا ہے. یہ تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، سورہ طہ میں بھی آیت آئی ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ ہمارا جو جسم ہے یہ یہی کا ہے، زمین ہی کا ہے، اسی میں جائے گا پھر اسی میں سے وہ نکل آئے گا، باقی وہ روح ربانی وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ عرضی نہیں ہے، سماوی شے ہے، وہ سفلی نہیں ہے، بہت عالم علوی کی ایک شے ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے اور کہیں اور اس کو لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہے ہمارا وہ وجود روحانی کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اور ایک ہمارا یہ وجود حیوانی ہے، یہ زمین سے ہے اور زمین میں لوٹ جائے گا. مجھے وہ ذہن منتقل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی طرف کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، زمین کا جو ہے وہ زمین میں جائے گا اور جو وہاں سے آیا ہے وہ وہاں لوٹ جائے گا. یہی در حقیقت جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی تعبیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، جب تک کہ تعبیر صحیح نہیں ہو سکتی، جب تک کہ یہ جو ڈول کریکٹر ہے انسان کا، یہ مرکب وجود جو ہے انسان کا، یہ سامنے نہ ہو تو قدم قدم پر مشکلیں آتی ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ سورہ بارج میں عرض کیا تھا نا، قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین حساب پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر یہ بھی کہتا ہے ان الانسان خلق حلوا خلق ضعیفا خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان من عجل. اب یہ تینوں چیزیں تو بڑی ہلکی ہیں، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور، انسان پیدا ہی کیا گیا تھوڑ دلا کم ہمتا، انسان تو اپنی پیدائش اس کی جو ہے اس میں اجلت پسندی موجود ہے، اجلت ہی سے پیدا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تینوں کمزوریاں جو لے کر آیا ہو وجود، اس کو کیسے کہہ دیا جائے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان دونوں میں بھی مطابقت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کا ایک جز وہ ہے اور ایک جز وہ ہے. وہ احسن تقویم میں وہ اس کا روحانی وجود ہے جو مسجود ملائک اصل میں ہے، اور جھکنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو اسی صراحت کے ساتھ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو مسجود ملائک جو ہے اپنے اس وجود حیوانی کی وجہ سے وہ نہیں ہے، مسجود ملائک ہے اس روح ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی، وہ وجود ہے احسن تقویم کا. اور یہ وجود زمینی ہے بہت کمزور، یہ تو بہت ہی، وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، تو یہ تو پستی کا مکی ہے. ثم رددناہ اسفل ساتلین، وہ اسفل ساتلین ہے ہمارا یہ وجود حیوانی. تو یہ دو جو ہیں تضادات بظاہر، ان کو رفع کرنے کی کوئی شکل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہ اصل میں انسان کا مرکب وجود ہے. ایک کے بارے میں وہ بات ہے، ایک کے بارے میں یہ. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے فرش، بساط بستر کو بھی کہتے ہیں، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس میں راستے، کھلے راستے. کشادہ راہیں جو ہے تمہارے لیے اس میں بنا دی ہیں. قال نوح, اب یہ ساری ان کی وہ دعوت اور تبلیغ کا جو انداز تھا, جس انداز میں بات کی, جن مقدمات پر اپنی دعوت کو بیس کیا, جو سورہ کبریٰ تھا, مرکزی نقطہ کیا تھا, اس سب کو بیان فرمانے کے بعد اب آخری بات کہی. قال نوح رب انہم عصونی, عرض کیا نوح نے بارگاہ خداوندی میں, پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, انہوں نے میری بات پر کان نہیں دھرا. وتبعوا من لم یزیدہ مالہ وولدہ الا خسارہ, اور انہوں نے اتباع کیا انہی کا کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے سوائے خسارے کی اور کوئی چیز نہیں دی. ذرا اندازہ کیجئے کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے وہ سردار, ان کے وہ چودھری. قال الملأ من قومہ, یہ ملأ سردار جو ہے یہی تو ہمیشہ ہر نبی کی اور ہر رسول کی دعوت کے اصل مخالف, وہ سرمایہ دار, وہ لوگ تھے جن کی وہاں حیثیت تھی, ذی وجاہت لوگ, صاحب حیثیت لوگ, دولت مند لوگ. من لم یزیدہ مالہ وولدہ الا خسارہ, ان کو ان کی دولت نے اور ان کی اولاد نے سوائے خسارے کی اور کوئی چیز نہیں دی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کرتے, وہ اپنی دولت کی وجہ سے, اپنی نفری کی وجہ سے گھمنڈ اور تکبر اور استکبار میں مبتلا ہوتے چلے گئے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ان کے حق میں اصل میں مقدمات عذاب بن گئے. وہ لوگ کے جن میں سرکشی اور تمرد بڑھتا چلا گیا اپنی دولت کی وجہ سے اور اپنی نفری اور اپنی قوت ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ بازو زیادہ ہیں. قبائلی زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی اہم بات تھی کہ جس کے جتنے بازو ہیں اتنی ہی اس کی عزت ہے, اتنا ہی وہ سر اٹھا کے چل سکتا ہے اپنے اس معاشرے میں. تو ان کی وجہ سے ان میں تکبر پیدا ہوا, اور وہی ان کے سردار تھے کہ جنہوں نے ان کی مت مار دی اور اپنی قوم کو اور اپنے عوام کو جو ہے وہ طرح طرح کے بہانوں سے انہوں نے اپنے پیچھے لگائے رکھا. تو حضرت نوح یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں, انہوں نے میری بات نہیں مانی, انہوں نے پیروی کی ہے اپنے انہی سرداروں کی, اپنے انہی لیڈروں کی, اپنے انہی دولت مند لوگوں کی کہ جن کے حق میں ان کی دولت اور ان کا مال جو ہے موجب خسارہ بنا ہے, ان کے لیے ان کا وہ مال اور ان کی دولت جو ہے وہ کسی بھلائی کا ذریعہ نہیں بنی. وہ مکرو مکرن کبارا, اور انہوں نے مکر بھی کیا بہت بڑا مکر. کبار یہ مبالغے کا صیغہ, بہت بڑا مکر. وہ مکر کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. وقالو, یہ ان کے سرداروں اور چودھریوں اور لیڈروں اور رہنماؤں کی بات ہے جو نقل کی جا رہی ہے. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا, انہوں نے دہائی دی ہرگز مت چھوڑنا, اس بڈھے پھوس کے کہنے سے اپنے آبا و اجداد کے معبودوں سے کہیں تعلق منقطع نہ کر لینا, مت چھوڑنا ہرگز اپنے معبودوں کو, مت چھوڑنا ہرگز نہ ود کو, نہ سوا کو, نہ یغوث کو, نہ یعوق کو, اور نہ نسر کو. یہ ہیں ان کے بڑے بڑے بت اور ان کے بڑے بڑے معبود. اب ظاہر بات ہے بڑے بڑے استھان بھی ہوں گے, بڑے بڑے مجاور بھی ہوں گے, بڑے بڑے پروہت اور ان کے پجاری بھی ہوں گے, ان کے نہ معلوم کیا کچھ ان کی شان اس معاشرے کے اندر ہوگی, لوگ کس طریقے سے ان کی دست بوسی کرتے ہوں, کیسے کیسے چڑھاوے نذرانے پیش کرتے ہوں, وہ پورا ایک نظام جو ہے مشرکانہ اس کو ذہن میں لائیے. اور اس میں ہمارے متقدمین کا تقریباً اتفاق ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول موجود ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے نام تھے, یہ بڑے بزرگ لوگ تھے کہ جو قوم نوح میں پہلے جو گزرے ہیں, بڑی بڑی شخصیتیں, بہت نیک, بہت پارسا, بہت اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, وہ لوگ تھے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی جگہوں کو پہلے تو سمجھ کر کہ یہ متبرک جگہ ہے, یہاں پر یہ رہے, انہوں نے مراقبے کیے, یہاں چلہ ہوا تھا, یہاں یہ ہوا تھا, لہذا وہ جگہ کے متبرک ہونے کا تصور پیدا ہوا. پھر وہاں بیٹھ کے انہوں نے مراقبے کرنے شروع کیے. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ایک اور پٹی پڑھائی کہ کیوں نہ ان کی شکلیں بھی بنا کر یہاں رکھ لی جائیں, تاکہ ذرا توجہ خوگرے پے کرے, محسوس ہے انسان کی نظر, ذرا بغیر کسی آبجیکٹ کے, جو فزیکل آبجیکٹ سامنے نہ ہو تو توجہ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے, مراقبہ صحیح نہیں ہوتا. اور یہ وہ فلسفہ ہے جو ڈاکٹر رادھا کرشنن جیسے شخص نے بت پرستی کے حق میں یہ فلسفہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بتوں کو تو ہم کہیں نہیں پوچھتے, یہ تو اصل میں صرف اس میڈیٹیشن کے لیے ایک آبجیکٹ ہے جن کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں, اور ان کا چونکہ تعلق ہے کچھ اور بزرگ ہستیوں کے ساتھ, ان کا نام کا تعلق ہے, تو ان کے حوالے سے اصل میں ذہنی رابطہ قائم ہوتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ. تو یہ فلسفہ ایک اپولوجی ہے بت پرستی کے لیے. تو یہ رفتہ رفتہ اسی کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے یہ بات ہو جاتی ہے. ان کی مورتیاں بنا لی گئیں, لیکن ان کو پوجنے کا تصور ابتدا میں نہیں تھا. لیکن یہ تو ہوتا ہے, پھر ایک نسل کے بعد اگلی آئی, اگلی کے بعد اگلی, وہ بات جو ہے خشت اول چونے حد معمار کا احساس ریا میرود دیوار کا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہی معبود بن گئے، وہی مورتیاں جو ہے اب انہی کو چوما چاٹا جا رہا ہے اور انہی کے وہ کا طواف ہو رہا ہے اور انہی کے مراقبہ ہو رہا ہے. یہ وہ معبود تھے ان کے کہ جن کا وجود میں آنا جو ہے اس کا پروسیس یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی ہے اور اکثر مفسرین متقدمین جو ہے اسی کے قائل. پھر یہ بت جو ہے ختم ہو گئے جب طوفان نوح آیا تو ظاہر بات ہے ہر چیز تباہ ہو گئی، لیکن یہ اتنے سخت جان نکلے ہیں کہ بعد میں بھی پھر ان کو ان کے نام چلتے رہے ہیں. اور عرب کے مختلف قبائل کے نام آپ کو مختلف تفسیروں میں مل جائیں گے کہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت جو ہے وہ اس نام کے اوپر موجود تھا، کسی قبیلے کا ود ہے، کسی کا سوا ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ود ہی ہے. تو انہوں نے اصل جو ہے مضمون کو سمجھ لیے کہ انہوں نے دہائی دی کہ ہرگز مت چھوڑنا اپنے آبا و اجداد کے ان معبودوں کو. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواء ولا یغوث و یعوق و نسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اور اے اللہ ان لوگوں نے بہت تیری خلق کو گمراہ کر دیا ہے. یہ اضلوا جو ہے یہ اصل میں انہی وہ عماء دین ان کے اور ان کے ملا من قوم نوح ان کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے گمراہ کیا ہے کثیر لوگوں کو. تو اب مت اضافہ کر ان ظالموں کے لیے مگر ان کی گمراہی ہی میں. یہ ہے اصل میں وہ مقام کہ جہاں نبی جب مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کا تجربہ ہے. اس کی ظاہر بات ہے حضرت نوح کا معاملہ تو سینکڑوں برس کے اوپر پھیلا ہوا تجربہ ہے. تو پھر جو سختی پیدا ہوتی ہے، میں نے جو آج شعر آپ کو سنایا تھا مسجد میں جمعے میں کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامت بے ترک، جب تک کہ کسی صاحب دل کا دل دکھتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا. تو وہ جو دکھی دل ہے اس کی صدا یہاں آ رہی ہے. پروردگار اب ایک تو دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں ابھی ہوش نہیں ہے. پروردگار ان کو مزید مہلت دے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اے اللہ مت بڑھائی ہو ان کا مگر گمراہی، ان کے اندر اضافہ نہ ہو مگر گمراہی کا، اس لیے کہ اب یہ اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں. اب اگر ان کے اندر میں کوئی آ گیا ہدایت کی طرف تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ شاید وہ عذاب مؤخر ہو جائے، لیکن اس عذاب کے یہ بتمام و کمال مستحق ہو چکے ہیں. تو پروردگار اب مت اضافہ کی جو ان کے ہاں مگر گمراہی میں. یہ ہے انتہائی یوں سمجھیے کہ سخت دعا، جو یعنی کسی عام انسان کی زبان سے بھی نکلے تو بہت سخت ہے اور رسول کی زبان سے نکلے تو اس کی شدت اور اس کی سختی جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا. اب یہ ایک فقرے میں ایک آیت میں ان کی پوری وہ داستان جو آپ کو تفصیل سے ملے گی سورہ ہود میں، ان کی خطاؤں کے نتیجے میں وہ غرق کر دیے گئے. وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل کر دیے گئے جہنم میں آگ میں. اس سے بحث ہوئی ہے، ایک تفصیلی بحث ہے یہ کہ ادخلو تو صیغہ ہے ماضی کا، ماضی مجہول، تو کیا داخل کیے جا چکے. اس سے وہ عذاب قبر کی جو ہے یہاں سے پھر سند ملتی ہے کہ وہ اصل جہنم میں داخلہ تو ابھی ہونا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ بعث بعد الموت اور یوم القیامہ کے بعد ہے، لیکن وہ جو حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اس درمیانی عرصے میں بھی وہ عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے یعنی برزخ کی دوزخ یا برزخ کا عذاب نار، اس میں وہ فوراً داخل ہو چکے. لیکن معتزلہ اور زیادہ ریشنلسٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اصل میں یہ قطعیت کے لیے جو مستقبل کی بات ہے، یہ ہے عربی کا ایک قاعدہ اسلوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ اس کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو مستقبل میں ہونے والی بات ہوتی ہے اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں. تو اس کا ترجمہ وہ کریں گے داخل کیے جائیں گے آگ میں. ادخلو نارا، اگرچہ فعل جو ہے ظاہراً یہ ماضی ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ در حقیقت وہ مستقبل ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار. ان کے وہ سارے شفاعت والے اور ان کے وہ سارے معبود جن کی شفاعت کا وہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے، اور ان کے تمام وہ معبود جن کو انہوں نے چوما چاٹا تھا اور چڑھاوے چڑھائے تھے، کوئی ان کو بچانے والا نہ تھا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح نے پروردگار اب اس زمین پر تو کسی کافروں کے کسی گھر کو بستا نہ چھوڑ. پھر دیکھیے بہت سخت الفاظ, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب یہاں ایک تائید ہو رہی ہے ان لوگوں کے قول کی کہ جس کا یہ رائے یہ ہے کہ پوری اب نسل آدم یہی تھی, زمین پر ابھی آبادی صرف یہی تھی. ان الفاظ میں ان کی تائید ہو رہی ہے, پہلے الفاظ میں دوسرے قول کی تائید ہو رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا یہ میں نے اسی لیے کہ اوپن ہے یہ ایشو, ابھی میں اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں. تو یہاں البتہ یہ کہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ جو قول جو ہے اس کی تائید ہو رہی ہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادت, اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور ان کی آئندہ نسل سے بھی کوئی امید نہیں ہے کسی متقی شخص کے وجود میں آنے کی. یہ ولادت جو بھی ان کے ہاں ہوگی, ان کی نسل اگر بڑھے گی تو فاسق اور فاجر اور ناشکرے اور ناہنجار لوگ ہی وجود میں آئیں گے. معلوم یہ کہ ان کا خمیر بگڑ گیا ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا ولی المومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. پروردگار بخش دے مجھے بھی. ظاہر بات ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو, اور حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ. یوں سمجھیے کہ اگر چاکری اور نوکری بھی ہو کسی کی, 950 برس کی یہ نوکری اور چاکری ہے اللہ کی, لیکن بندہ بندہ ہی ہے. العبد عبد و ان ترقا و رب رب و ان تنزل. بندہ مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر سکتا, وہ پھر بھی محتاج ہے, فقیر ہے. وہ اللہ سے پھر بھی مانگے گا, استغفار کرے گا اپنی کوتاہیوں پر. کیا عجب کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, کیا پتا کہ میں اب بھی شاید حق ادا نہ کر سکا ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ احساس جو ہے جب تک نہ رہے, واقعہ یہ ہے کہ پھر انسان صحیح رخ پر نہیں رہتا بلکہ وہ ٹیڑھے راستے پہ پڑ جاتا. اسی لیے خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے متعدد اقوال ملتے ہیں, انی استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم, میں خود اللہ سے روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں. انہو لیغانو العقل بھی, کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پر بھی ایک حجاب سا آ گیا. اگرچہ یہ نوٹ کیجئے کہ وہ حجاب ہمارے حجاب والا نہیں ہوگا, وہ ان کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جس چیز کو وہ حجاب کہہ رہے ہیں, شاید ہم میں سے کسی کو وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو ہم اس کا تحمل بھی نہ کر پائیں. دیکھیے پھر وہ جو ایک دکھی دل ہے, اس کا جو ایک رد عمل ہے بار بار آ رہا, لا تزد الظالمین الا ضلالا, لا تزد الظالمین الا تبارا. اب یہ ناہنجار قوم اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے ساتھ کسی رعایت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو ان کے کیسے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. پروردگار ان ظالموں کے لیے تو کس سوائے ہلاکت اور بربادی کے اور کسی چیز کا اضافہ مت کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.